شرا حق ہے شریعت و شریقت کا ہے مجمع مدنی مذاکرہ
ہے مجمع مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہے, اس سے ہرگز ضائع نہ کیا جائے. یاد دیکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا, کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. البتہ اب بھی ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے, کر لیجیے. کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیجئے, چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھائیں پیئیں سوئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1440 سن ہجری کے ماہ فاخر, ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 15th شب ہے. عالم مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان غوث العظم جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کاغذ ہماری زندگیوں کا لازمی جز بن چکا ہے. یہ مختلف کوالٹی اور سائز میں ہوتے ہیں. اس کا استعمال صدیوں سے ہو رہا ہے. کاغذ ہماری تحریروں کو محفوظ کرتا ہے. جدید دور میں معلومات جمع کرنے کے نت نئے طریقے آ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود کاغذ کی اہمیت کم نہیں ہوئی. حصول تعلیم کے لیے کاغذ کی بہت اہمیت ہے. کتاب کاپیاں سب کاغذ پر ہی ہوتی ہیں. اب کاغذ کا استعمال خریداری کے تھیلوں کے طور پر بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ ماحول دوست ہے اور ناکارا ہونے کے بعد جلد زمین میں گھل جاتا ہے. کاغذ سے مختلف اقسام کی اشیاء بنائی جا رہی ہیں, جیسے لفافے, مصنوعی پھول, ڈیکوریشن کی اشیاء وغیرہ. امیر اہل سنت سے عرض ہے, کیا خالی کاغذ کا بھی ادب کرنا چاہیے اور کیا کاغذ کے استعمال میں بھی اسراف ہو سکتا ہے؟
سبحان اللہ, باقی کاغذ تو بہت اہم شے ہے, اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. اور اسی نے مسلمان, اسی نے, اب ان کے موجود تو پتہ نہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہے, بہرحال اسی کی دیوی عقل سے اس کو ایجاد کیا گیا اور اس میں پھر بہتریاں آتی رہی. تو کاغذ چونکہ شرعی مسائل لکھنے, اللہ اور رسول کا نام لکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ اس پہ لکھا جاتا ہے, تو اس لیے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین تو سادہ کاغذ کا بھی ادب کرتے رہے, کاغذ کو بے وضو بھی نہیں چھوتے تھے بعض ہمارے اکابرین بزرگان دین. ٹشو پیپر اور چیز ہے, یہ وہ کاغذ نہیں کیونکہ لکھنے میں کام نہیں آتا. تو جب بغیر لکھے ہوئے کاغذ کا ادب کرتے تھے تو لکھے ہوئے کاغذ کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. کاش ہم کو بھی نصیب ہو جائے. ہمارے یہاں تو خیر ادب کا تصور بھی نہیں ہے, اب کیا لکھا ہوا کیا بغیر لکھا ہوا. لکھے ہوئے کاغذ بھی معاذ اللہ کچرا کنڈی پہ ڈال دیتے ہیں. توبہ توبہ, انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ اور رسول کے نام ہوتے ہیں, دینی مضامین ہوتے ہیں اخبارات میں, یہ کچرا کنڈی میں ڈالے جاتے ہیں. آج کل ایک تعداد ہے جو ڈال دیتی ہے. بچوں کا گند کچرا بھی اخباروں میں بازو کا لپیٹ کے ڈالا جاتا ہے, معاذ اللہ. تو ایسا نہ کیا جائے, با ادب با نصیب. تو اللہ کریم ہم سب کو کاغذ کا ادب نصیب کرے. اور جب کاغذ کی ری سائیکلنگ ہوتی ہے یا اخبارات اس کی, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس پہ پاؤں سے چڑھنا, اس کو روندنا پاؤں سے, وہ سب سے بچنا مشکل نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے, بھارت ری سائیکلنگ تو ہوتی ہے اس کی. تو پھر یہ کہ کاغذ جو ضائع کیا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے, بہت ضائع کیا جاتا ہے. تو چونکہ کاغذ بھی ایک مال ہے, پیسوں سے آتا ہے, بکتا بھی ہے, تو بلا ضرورت وہ کاغذ جس کا استعمال ممکن ہے اور جس کی قیمت بنتی ہے, تو ایسا کاغذ ضائع کرنا یہ بھی ظاہر گناہ ہے, کہ مال ضائع کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کاغذ کے ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ ادارے میں کام کرتے ہیں لوگ, جس سے کہ وقف کے ادارے ہوتے ہیں, مثلاً جامعات المدینہ والے آج اساتذہ کرام تشریف لائے, تو یہ بھی ایک ادارے سے وابستہ ہیں. طلبہ کرام وہ بھی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں. اسی طرح المدینہ العلمیہ, مجلس المدینہ العلمیہ, سارے یہ پورا ادارہ ہے, شعبہ دعوت اسلامی, یہ شعبہ جاتے ہیں, تو یہ لوگ بھی کاغذ سے ہی ان کے واسطے پڑھتے ہیں. الحاظ القیاس ہے نا, جو ان اس طرح کے اداروں سے کام کرتے ہیں نا, ان میں کئی بار میں نے نوٹ کیا ہے, یعنی کہ کیا اپنے کیا بیگانے, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کو اجازت ہے, ہم کو کچھ نہیں ہے. تو یہ اس ادارے کا کاغذ بھی بلا تکلف بعض اوقات استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ادارے کا قلم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے, اور وہ کاغذ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اداروں کے لیٹر پیڈ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کے بھی نظارے کیے ہیں میں نے. اور بھی جیسے کوئی فارم ہے ادارے کا, فارم ایک طرف چھپا ہوتا ہے, دوسری طرف نہیں چھپا ہوا تھا, بلینک سادہ ہوتا ہے, اس پر لکھ کر درخواست دینی دعاؤں کی, اور یہ بارہا میں نے نوٹ کیا ہے, اور کئی بار توبہ کروائی ہے, تاوان بھرو تم, کیا تم نے کر دیا, دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کرو, یہ فارم ہے, یہ تمہاری ملک نہیں ہے, یہ چھپا ہوا ہے, اس کی قیمت بنتی ہے, اور جس کام کے لیے یہ تم کو دیا گیا ہے تمہاری دعاؤں کی درخواستوں کے لیے نہیں دیا گیا. میں کبھی کبھی سمجھانے کے مجھے موقع ملے اس طرح. تو اب یہ تو کوئی ایک آدمی مجھے تک پہنچا, سال برسوں میں ایک بات ہے, اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہوں گے. یعنی خوف خدا ہے نا, یہ بس اگر نصیب ہو جائے نا تو رہنمائی خود بخود ہو جائے گی. میں نے کوئی یہ ساری باتیں کتابوں میں پڑھ پڑھ کر ہر بات تھوڑی پتہ چلتی ہے نا, لکھا ہوتا ہے, اپنی سینس ہے نا, عقل ہے, اللہ نے عقل دی ہے کہ یار یہ جو ایک ادارہ جو ہمارے لیے, تو ہم اس کے امین ہیں, ہم اس میں جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی تنخواہ کے مالک ہیں, اس کے ہر چیز کے مالک تو نہیں ہے, کہ یہ کاغذ اٹھا لیا, وہ چیز اٹھا لی, وہ قلم لے لیا, گھروں میں بھی لے جاتے ہوں گے قلم کاغذ پیڈ وغیرہ. تو توبہ استغفر اللہ, جتنا بھی اس طرح کیا ہو نا, اس کا شریر رہنمائی لے کر تاوان دینا چاہیے, جو نقصان کیا وہ پیمنٹ کرنا چاہیے.
اچھا, یہ کاغذ کے حوالے سے بات چلی, لکھنے کے حوالے سے, تو ایک یہ بھی ایک سوال ہے کہ چلو آپ نے کاغذ کا منع فرمایا نا کہ کاغذ پہ نہیں لکھنا چاہیے, واقعی وقفی ادارے کا ہے یہ کاغذ جو فارم وغیرہ ہوتے ہیں, یہ جو ڈیسک وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ کیا وہ لکھ کے کام چلا سکتے ہیں؟
ڈیسک پر یہ طلبہ کرام جو ہوتے ہیں نا, یہ لکھتے ہوتے ہیں, کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض تو ایسے چالاک ہوتے ہیں, گاڑا لکھتے ہیں کہ مٹا بھی نہ سکے کوئی, جیسے ابو نے دیا ہے آپ کے لیے, یہ قوم کا چندہ ہے, آپ کے ابو نے اگر وقف کر بھی دیا ہے تب بھی آپ نہیں لکھ سکتے, اب یہ تو وقف کا ہو گیا, اب تو آپ کے ابو بھی نہیں لکھ سکیں گے اس پر. اس طرح کرتے ہیں, مطلب بہت کچھ کرتے ہیں. قرآن کریم جو طلبہ کو پڑھنے کے لیے مدارس میں دیا جاتا ہے, یعنی ان کی ملک نہیں کیا جاتا, ان کو دیا جاتا ہے کہ اس میں سے پڑھو اور سبق لو, تو اس میں اساتذہ قاری صاحبان یہ بھی لکیریں مارتے ہوں گے کہ یہاں تک سبق ہوا, وہاں تک سبق ہوا, وہ نام ان کا لکھ دیتے ہوں گے, طلبہ خود اپنا نام لکھ دیتے ہوں گے, یہ جائز نہیں ہے, یہ ان کا صفحہ بھی نہیں موڑ سکتے, جبکہ یہ ہو وقف کی ملک, اس کو صرف پڑھنے کے لیے دیا گیا, آپ کو اس طرح کا وہ تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے. کر رہے ہوتے ہیں سوچتے نہیں ہیں, نہ کسی کو پوچھتے ہیں, نہ مدنی مذاکرات سننے کے عادی ہوتے ہیں کہ چلو اس میں گائے گائے اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں, سیکھنے کو ملتا ہے, ذہن کھلتا ہے کہ بعض وقت ایک پوائنٹ جب ملتا ہے نا اس سے کئی مطلب شاخیں خود ہی نکل آتی ہیں. اب جب میں نے ادارے کا کاغذ کہا تو جو عقل مند ہوگا, جو پیدل ہوتا عقل سے میں اس کی بات نہیں کرتا, جو عقل مند ہوگا وہ خود ہی مسئلہ نکال لے گا کہ اگر نجی ادارہ ہے تو بھی سیٹھ کی بغیر اجازت اس کی چیزوں میں تصرف نہیں کیا جا سکتا. سیٹھ اس کا مالک ہے, سیٹھ کے بیٹے کو پوچھ لیا تو بھی کافی نہیں ہے. اصل مالک ہے اس کی اجازت ہو اور اس نے اجازت دی ہو کہ ہاں بھائی تم یہ کاغذ قلم یہ استعمال کر لیا کرو یا کوئی چھوٹی موٹی چیز اتنی قیمت تک کی لے جایا کرو, تو میری تو اجازت ہے, کوئی سے نہ دے اجازت. کہ ان کو کاغذ کی اجازت دیں گے تو پوری کاپی اٹھا جائیں گے, اٹھا جائیں گے. قلم سے لکھنے کی اجازت دیں گے نا تو جیب میں رکھ لیں گے اپنی ذاتی سمجھ کر. تو سیٹھ بھی اس طرح کی اجازت نے شاید نہیں دیتے ہوں گے. وہ بغیر اجازت کے کسی کا مال میں تصرف نہیں کیا جا سکتا. جس جس کی چپلیں پہن لیتے ہیں مسجدوں میں, پھر مسجد کے خادم بھی بولتے ہیں ہاں یہ پہن لو پہن لو لے جاؤ استنجا خانے میں, تو وہ استنجا خانے یہ سب اس کی اجازتیں نہیں ہیں. اپنی چیز سنبھال کے رکھو, چوری بھی ہو گئی تو کسی کی جو ہاتھ میں آئی چیز نہیں لے جا سکتے. اس کے پھر احکام ہے کہ کب لے جا سکتے کب نہیں لے جا سکتے, تو مسائل ہیں اس کے.
یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں نہیں لکھ سکتے اگر وقفی ادارے کا ہے یا وقفی ہے, تو اب چونکہ اب ایک استاد ہے اور 10 طلبہ ہیں, اب استاد کو کیسے پتا چلا کہ میں نے جو نا وہ زید کو میں نے یہاں سے یہاں تک سبق دیا ہے تو بکر کو یہاں سے یہاں تک سبق دیا ہے؟ پتا چلے بکر یا زید جو ہے وہ کل وہی پرانا والا سبق سنا دے, استاد اب لکھ تو سکتے نہیں ہے.
استاد صاحب کا اتنا حفظہ تو ہونا چاہیے کیا کس کو پڑھایا, اور وہ طالب علم تو بتائے گا نا یہاں سے یہاں تک پڑھایا ہے.
وہ یاد کر کے نہیں آیا نا تو اس نے وہ کر دی ترکیب سنا دیا,
دھوکہ دے دیا. اس کا مطلب اب آپ نے مطلب اپنی عقل کی کوتاہی کی وجہ سے وہ کسی کے قرآن کریم وقف کردہ میں وہ کوتاہی کریں اس کو نقصان پہنچائے. پھر یہ کہ اس طرح آپ نے لکیر مار دی, کل دوسرا پڑھے گا اس کو آپ کے جانے کے بعد, اب وہ مغالطے میں پڑھے گا کہ یار یہاں لکیر لگی ہوئی ہے, میں نے تو مجھے یاد پڑتا سبق میرا یہاں سے یہاں تک تھا, پھر یہ نقصان تو ابھی ابھی یاد آیا مجھے, یہ تو ہوگا. پھر دو نے نشان لگایا, تیسرا تو بالکل ہی کہاں جائے گا مدینے.
جب یہ حل سمجھ آتا ہے کہ کاغذ رکھ لے استاد اور آیت نمبر اور سورت وغیرہ یہ سب لکھ کے رکھے.
ہم چھوٹے تھے نا مور کے پر رکھتے تھے, اب بھی رکھتے ہو تو پتا نہیں ہے مور کے پر, یہ خوبصورت ہوتا ہے نا, تو قرآن کریم میں مور کے پر یا خوبصورت پنیاں اس کو لپیٹ کر وہ ذرا ترکیب بنا کر وہ رکھی جاتی تھی, تو یہ بھی طریقہ ہے یاد رکھنے کا. پھر دھاگا آلریڈی ہوتا ہے قرآن کریم میں, وہ دھاگا بھی سبق کے لیے رکھا جاتا ہے کہ بھائی اس صفحے پر سبق تھا. اب ایسا بدھو بھی کیا کہ جس کو یہ پتا نہیں کہ صفحے پر میں نے کہاں تک پڑھا تھا, اور ایسا غافل استاد بھی کیا, یہ پھر چنے بیچے چھولے بیچے, جب اتنا بھی اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس صفحے تک میں نے اس کو سبق دیا تھا یہاں, تو کائے کو مطلب تنخواہ وصول کرتا ہے یار. سارے یہ سب جب تک یعنی کہ پورے اصولوں کا پابند نہیں ہوگا پڑھانے کا حل نہیں ہے, تو تنخواہ بھی نہیں دینی چاہیے اس کو. بھائی تو جھاڑو لے جھاڑو نکال مدرسے کی, وہ بھی جگہ وہ تو اس کو رکھ لیا جائے اس کام پر. قاری صاحب پڑھانے والا تعلیم دینے والا تو حاضر دماغ ہو, صلاحیتیں ہوں اس میں پڑھانے کی, تو ہی پڑھائے گا نا.
یہ بھی رہنما ارشاد فرمائیے کہ جس ادارے میں خوف ہو کے استعمال کر بیٹھیں گے وقت کی چیزیں, تو اگر اپنے ٹیبل پہ یا جو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو ذاتی اشیاء اگر قلم کاغذ یا اس طرح کی جو چیزیں وہی رکھے, اور اسی میں ادارے کی بھی استعمال ہوتی رہے, ذاتی کے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو وہ بھی ہو, تو ذاتی اشیاء رکھنے کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟
یہ بھی مناسب ہے, لیکن اگر کوئی اور دیکھ رہا ہو تو اس کو وضاحت کر دے تاکہ وہ آپ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے خطیب صاحب یہ ادارے کی کلمے استعمال کر رہے ہیں, کاغذ پھاڑے جا رہے ہیں, ہم نے تو مدنی مذاکرے میں یوں سنا تھا. بتا دیا کرے مطلب, میں کبھی کبھی جیسے آب زمزم شریف ہے کھڑے ہو کر پیا ہے میں نے, اور اس وضاحت کی ہے کہ یہ آب زمزم تھا اس لیے میں نے پیا کھڑے ہو کر, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ دنیا کو سنتیں بتاتے ہیں اور خود کھڑے کھڑے گدا گد پانی پیے جا رہا ہے. پھر تہمت کی جگہ سے بچنا تو واجب ہے, لیکن بہرحال کسی کو یعنی کہ تشویش نہ ہو, غلط فہمی نہ ہو. اب کھڑے کھڑے آب زمزم پینا یہ تہمت کی جگہ ہو یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ پھر جو جس سے بچنا واجب ہے تو پھر بات بھی ایسی ہو کہ کھڑے کھڑے پانی پینا یہ فرض و واجب بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. سادہ پانی عام پانی بھی کوئی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو بے شک کہنے کے اس نے ایک ادب چھوڑا پانی پینے کا, سنت ترک کی, لیکن یہ وہ سنت نہیں جس سے کھڑے ہو کر پینے والا اس کو ہم گناہگار کہیں, بے عمل کہہ دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور کھڑے کھڑے جو پیا بھی تو اس کا عذر بھی ہو سکتا ہے, اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی یا اس کو کوئی تکلیف ہے بےچارا بیٹھ نہیں پا رہا, کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے انسان کا. ہمیں تو اس نے زن کا جام کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہر طرح پینے کی اجازت بلکہ تاکید ہے, اس نے زن کا جام پیے جائے, کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے جب تک اس کے پہلو نکلتے ہیں. اور مومن کے اس فعل میں اس نے زن کے پہلو پر اس کا فعل حمل کرنا یہ واجب ہے, اس سے کوئی نہ کوئی اس نے زن کا پہلو نکلتا ہو تو نکال لے بندہ. ہمارے ہاں تو فوراً بدگمانی کا پہلو نہیں, بہت سارے پہلو کی لسٹ بن جاتی ہے, ہم لوگوں کی سوچیں ہی الٹی ہو گئی ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور جامعت المدینہ والے اساتذہ کرام ہیں تو جارے گا مدرسۃ المدینہ کا یہ مسئلہ نکلا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو اجازتیں ہیں یہ جو اچھائیں کریں, سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اجازتیں ہوتی ہیں. اب میں دعوت اسلامی کا بڑا خادم بن بیٹھا ہوں, اس کا مطلب میں جو چاہوں دعوت اسلامی کے اموال میں تصرف کروں, ہرگز نہیں, مجھے بھی اجازت نہیں ہے. سب کے لیے دائرے بنے ہوئے ہیں, سب کے لیے فریم ہے, فریم سے باہر نہیں نکلنا ہے. اللہ کریم ہم کو باعمل بنا دے.
اموال کیا ہوتا ہے؟
مال کی جمع اموال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میں ایک دکاندار ہوں, اکثر میرے پاس بعض اوقات لوگ آتے ہیں مختلف مذہبی تہواروں پہ اور مجھ سے وائٹ کلر کا مطلب مٹھائی مانگتے ہیں, تو یہ کیا کوئی خاص مخصوص کلر ہے کہ وائٹ کلر پہ نیاز ہوتی ہے یا کسی اور کلر پہ بھی نیاز ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ.
نیاز کے لیے کلر تو فکس نہیں ہے, اور میں نے تو آج پہلی بار سنا وائٹ کلر پر. ذرا کہ وائٹ کلر پر بھی جائز ہے نیاز کرنا, فاتحہ پڑھنا, اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوں تو ضروری نہیں ہے. وائٹ رنگ کو بھی نکھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالتے ہوں گے, کیونکہ دودھ پکے گا تو وہ تھوڑا رنگ اس کا تبدیل ہوگا اور چاکلیٹی کی طرف آئے گا. اسی طرح کھویا, کھویا سفید ہوتا ہے لیکن ڈیم ہوتا ہے کلر, تو بالکل دودھ کی طرح سفید بناتے ہیں نا, اس میں کچھ نہ کچھ کلر وغیرہ ڈالتے ہوں گے. اس سے بچنا تو خالی کلر کا مسئلہ نہیں ہے, کلر سے کیا بچیں گے, مسائل ہی مسائل ہیں. دودھ کہاں سے لائیں گے خالی, سب تو حالات ایسے ہو گئے. جن ڈیبوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے, ٹی وائٹنر, ٹی وائٹنر ہوتا ہے دودھ یعنی چائے کو سفید رکھنے والا, اس کو دودھ سمجھ کر قوم استعمال کر رہی ہوتی ہے. اور پیکٹ پر لکھنے والا یوں چھوٹ جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ اس کو ملک لکھے گا, دودھ لکھے گا تو قانون پکڑے گا اس کو. تو اس طرح ہوتا ہے, مطلب اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت الحمدللہ ہم بغداد مولا میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کے مزار اقدس پر حاضر ہوں. اور ہم نے سنا کہا کہ دعوت اسلامی میں سب سے پہلا جو درس ہوا کرتا تھا وہ مدنی درس, وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے ہوا کرتا تھا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ
ماشاء اللہ. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مزار پر اللہ تعالی تجلیات و انوار کی خوب بارشیں فرمائے. یہ بڑے محسن ہیں ہمارے, پانچویں صدی کے مجدد بھی تھے اور بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے ولی اللہ, بہت بڑے صوفی بزرگ تھے یہ. اور اب جب دعوت اسلامی بنی تو کس کتاب سے درس دیا جائے, یہ ایک مرحلہ تھا. کوئی ایسی کتاب سمجھ میں آ نہیں رہی تھی جو عوام کے لیے وہ اصلاح اعمال کا ذریعہ بنے. پھر یہ کہ کسی اسلامی بھائی نے مشورہ دیا, اس میں تو اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی, جدید دعوت اسلامی نئی نہیں تھی, کچھ اتنا تجربہ تو تھا نہیں. کام کا بڑے لیول پر. تو پھر یہ کہ مکاشفت القلوب عربی کتاب ہے, کسی نے بتایا کہ یہ اردو میں ہے اور اس میں یوں یوں ہے, یوں مطلب سمجھ میں آیا کہ واقعی وہ اس میں بہت پیاری کتاب ہے. تو یہ ہم نے اس کا درس جاری کیا جب تک یہ فیضان سنت نہیں تھی. الحمدللہ بڑی رقت انگیز کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپی بھی ہے یہ, اور اب تو اس کی تخریج بھی ہو گئی ہے. مکتبۃ المدینہ نے مکتبۃ المدینہ تخریج شدہ حوالے ڈال کر اور بہت عمدہ انداز میں پڑھی چھاپی ہے, یعنی اتنی پیاری کتاب ہے. ایک بار ایک مبلغ نے پنجاب کے دورے پر مجھے بتایا تھا, ایجڈ تھے, اب پتہ نہیں بےچارے ہوں گے یا نہیں, وہ ڈیڑھ عمر کے تھے اس وقت, بلکہ شاید سفید داڑھی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس کتاب سے درس نہیں دے پاتا مکاشفۃ القلوب سے. کیوں؟ بولا میں پڑھتا ہوں تو ہچکیاں بن جاتی ہیں میری, وہ اتنی خوف خدا کی اور اس میں باریکیاں اس میں ہیں اس کتاب میں. وہ یہ کتاب ایسی ہے مکاشفۃ القلوب, اگر آپ نے کبھی نہیں پڑھی تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کو اولین فرصت میں اس کو لیں, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, اس کو پڑھیں. اور بھی ترجمے ہیں لیکن مکتبۃ المدینہ کا ترجمہ جو ہے نا, اس میں تخریج ہے, حدیثوں کے حوالے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان لوگوں نے کتابوں کے حوالے اور شامل کیے. المدینہ العلمیہ ہے کہ بہترین ادارہ ہے دعوت اسلامی کا, اور ماشاء اللہ اس میں ہمارے مدنی علماء جو کام کرتے ہیں اس پر. اس کے مختلف تراجم اردو میں ہوئے ہیں, تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں یہ سب پر فائق فوقیت رکھتا ہے سب سے, یعنی کہ یہ میرا اغلب گمان ہے کہ یہ بہترین ترجمہ, بہترین تخریج. تخریج والا اور کہیں چھپا ہو اردو میں مجھے یاد نہیں ہے. بھائی یہ دعوت اسلامی کا ہی ایک کارنامہ ہے, پونے 700 پیج ہیں اس کے. مفتی تقدس علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت کے شاگرد, زیارت کی ہے میں نے ان کا ترجمہ اردو. اس پر الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے کام کیا اور اس کی تخریج وغیرہ کی, اور اس طرح یہ منظر عام پر آئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے گھر میں کتا پالنا کیسا؟
گھر میں کتا پالنا تو حدیث میں نا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو. گھر میں نہیں پال سکتے, گھر کی چوکی داری کے لیے, گھر کے باہر رکھنے کے لیے پالنا جائز ہے. اسی طرح شکار کے لیے پال سکتے ہیں, اور شکار کے اپنے اصول ہیں. شکار ہر صورت میں اس کا کتے کا شکار حلال نہیں ہوتا, اس کے بھی الگ شرائط ہیں اس کی تربیت ہو کتے کی. لیکن یہ کہ چوکی داری گھر کی یا گوڈاؤن کی یا مال کی مقصود ہو تو پال سکتے ہیں کتا.
اچھا, کتا پالنے والے عموماً پالتو کتا ایسا لیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں نا, اور اس کو ایسا جیسا کہ بالکل وہ سیلا کر رکھتے ہیں. اب وہ کتا بیٹھا ہوا ہے تو کتا یوں مطلب کبھی ٹانگ چاٹ رہا ہے, کبھی پینٹ چاٹ رہا ہے, کبھی جوتا چاٹ رہا ہے, تو یہ چاٹتا ہے. تو یہ کتا اگر یہ پاؤں کپڑے وغیرہ پر اس کا جو لعاب یا تھوک وغیرہ لگے, زبان وغیرہ لگے, تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟
کتا ہلاتے تو ہیں, اور وہ ہلانا, اس سے گیم کرنا, اس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ضروری ہے اس کو گھمانا, اللہ بہتر جانے. بہرحال اس کا تھوک جو ہے یہ ناپاک ہے, تو اگر یہ کتا ہاتھ چاٹے گا پاؤں چاٹے گا تو یہ جب اس پہ لعاب تو لگے گا, تھوک لگے گا اس کا, تو یہ ہاتھ ناپاک ہو جائے گا. تو اس کو چاٹنے نہ دیا جائے کہ بلا ضرورت پاک چیز کو ناپاک کر ڈالنا, یہ جائز نہیں ہے. ہاں بے خبری میں اس نے چاٹ لیا, آپ کو پتا نہیں تھا اور چاٹ لیا, تو اب دھو لیں پاک کر لیں.
دیٹ مین اسپیٹ آف ڈاگ از ان پیور. اب ان پیور یہ ہوتا غیر خالص ہے, لیکن غیر خالص سے ناپاک میں فرق ہے.
بے شک
ہر غیر خالص چیز ناپاک نہیں ہوتی.
یہ میرا خیال آپ کے پاس کوئی ماہرین نہیں ہے اس وقت.
مطلب مجھ سے بہتر بھی ہے لیکن وہ نہیں. اب ان پیور آپ بھی بہت ان پیور کو کیسے ہم لے لیں, کیونکہ کتا بہت پالا جاتا ہے,
وہاں زیادہ پالا جاتا ہے.
تو یہ اس کی اگر یہ تھک ناپاک ہے, اس کا لعاب ناپاک ہے, تو اس کی اگر ایک تھوڑا سا وہ سینٹنس دے دے نا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید امت کو کام آ جائے.
باپو مسکرا رہے ہیں, دیکھو کیا
باپو کریں گے انشاءاللہ.
کیا مدن
موبائل اٹھایا, موبائل اٹھایا باپو.
اچھا اب میں سوچ رہی ہے
باپو نے جو ہے نا وہ امپیور لکھ کر بھیجا ہے, ان پیور نہیں امپیور.
مگر امپیور کا مطلب جو خالص نہ ہو.
پیور جو ہے نا اس کے خالص کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, کیونکہ اصطلاحی جو معنی ہماری کتابوں میں ترجمہ ہے نا پاکی کو پیورٹی کہتے ہیں وہاں پر.
اچھا
تو ضروری ہو سکتا ہے پیور خالص کے لیے بھی یوز ہوتا ہو اور پاکی کے لیے بھی یوز ہوتا ہو, کیونکہ انگلش ویسے بھی واپس اس کا دامن بہت تھوڑا ہے جو فصاحت اردو اور پھر آگے جا کے عربی میں
دامن ہے اس کا تھوڑا بھی ہے.
پاپا ہمارا انگریز بھی تو ہے نا, ان کو بھی تو دامن میں دعوت اسلامی کے لینا ہے نا.
مگر وہ انگلش کا دامن آپ تو بول رہے نا. چلو
میرا خیال ہے وہاں جو انداز بولا جاتا ہے نا جس کو وہ سمجھتے شاید وہ ورڈنگ صحیح ہے. ان کے امپیور کہتے تو بھائی امپیور لے لو بھائی ناپاک.
اچھا تھوک جو ہے لعاب جس کو ہم کہتے ہیں, یہ سیلیوا ڈاگ سیلیوا یعنی ڈاگ کا کتے کا تھوک, ڈاگ سیلیوا امپیور ہے.
ڈاگ سیلیوا از امپیور.
یس
کیا بات ہے.
یہ شاید فرمائیے مجلسوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک تو یہ جو حفاظت کی صورت ہے کہ اپنے طور پر اس کا تصور کر لیں گے کہ ہمیں ہمارے گھر یا گودام وغیرہ کی حفاظت یہاں پہ ضروری ہے, یا وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں جن میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا گھر کے باہر رکھنا ہی ضروری ہے, اگر حفاظت اندر رکھ کر ہوتی ہے تو کیا اندر نہیں رکھ سکتے.
سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا.
یہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے طور پہ تصور باندھ لیتے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ واقعی علاقہ ایسا ہو جہاں چوری چکاری ہوتی ہو, چوکی دار کے ذریعے حفاظت ہو نہیں پا رہی, تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ کتا پال سکتے ہیں. اور اگر حفاظت کی صورت ہی یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے گا تو حفاظت ہوگی, ورنہ باہر سے ہو سکتا ہے کہ اسی کو مار دیں یا لے جائیں کسی طریقے سے, تو پھر اندر بھی اسے رکھا جا سکتا ہے.
ماشاءاللہ مرحبا. سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے جو جیسے اب اکثر دیکھا ہے کتے رکھتے ہیں لوگ, اس سے یہ بہت اچھی رہنمائی فرمائی آپ نے. میں نے دیکھا ایسے ملکوں میں کہ جہاں کھلا سامان ہو نا وہاں بھی عام طور پہ چوری نہیں ہوتی, ان کے گھروں میں کتے ہوتے ہیں. اور شام کو یہ لے کر جس طرح ہم لوگ بچوں سے کھیلتے ہیں نا, یہ کتے کو زنجیر میں لے کر یہ گھوم رہے ہوتے ہیں سمجھے. تو اب یہ تو صحیح بات ہے کہ ایسا لگ رہا کرینہ ہوتا ہے کہ شوقیہ پالا ہوتا ہے اس کو اور یہ اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح پالنا چرغن یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پالنا اسی صورت میں جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر حفاظت کی واقعی ضرورت ہے تو پالے, ورنہ چوکی دار سے یا ویسے کام چل جاتا ہے. چوکی دار بھی کام کاج کے لیے رکھتے ہیں چوکی دار. باہر ملکوں میں اتنا بات بات میں چوریاں نہیں ہوتی, کئی ممالک ایسے ترقی یافتہ جہاں قانون پر سخت عمل ہے وہاں چوری کرتے ہوئے وہ چور جو نے 420 بار سوچتا ہے میرا بنے گا کیا اگر ہاتھ لگ گیا تمہیں. پکڑے جاتے چوریاں کرتے تو وہ پکڑے جاتے ہیں, سزا بھی وہاں ایسے ہی نہیں ہوتی کائندہ مت کرنا, مٹھی میں کچھ گرم ہو گئی مٹھی اور دوسرے دروازے نکل گیا, ایسا نہیں. سزائیں ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک ترکیب ہوتی ہے. تو وہاں عام طور پہ کئی ممالک ایسے دنیا میں جہاں نہیں ہوتی چوریاں, لیکن کتے بکثرت وہاں ہوتے ہیں یہاں نہیں ہوتے ہمارے یہاں.
اس کی تھوڑی سی اگر آپ اجازت ہو وضاحت اس طرح اگر بنتی ہے, بعض ممالک واقعی ایسے ہیں کہ جن میں رابری چوری ڈکیتی اس کی واردات جو ہے نا وہ کم ہوتی ہیں, اٹیم کم ہوتے ہیں, اور وہاں پر وہ کتے نہیں پالے جاتے جس کتوں کو عموماً چوکی داری کے نام پر رکھا جاتا ہے. ان کے الگ نسلیں ہیں, ان کے الگ نام ہیں. واقعی وہ ٹونی پونی رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے, مطلب کہ کتے یہ سمجھو کہ وہاں کے غیر مسلم جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, یہ ان کے بڑھاپے کا سہارا ہے, اس کے ساتھ کتے کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزار دیتے ہیں. اولاد عموماً پشتی پشتی ہے نہیں. مگر جیسے کہ ساؤتھ افریقہ آپ بھی وہاں ہیں, اس کے علاوہ اور افریقی ممالک ہیں, اس کے علاوہ اور کئی ممالک ہیں کہ جن میں گھر کا اگلا حصہ جو نا کھلا ہوتا ہے وہاں کا, اور چوکی داری کا وہاں اتنا وہ نہیں ہوتا, تو وہاں تقریباً گھروں کے باہر وہی پارکنگ والے جو کھلا ایریا ہوتا ہے وہاں کتے ہوتے ہیں, بندے ہوتے ہیں, اور وہ تھوڑا سا گھر کے قریب سے بھی گزرو نا تو وہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ رکھتے اسی مقصد کے لیے ہیں نارملی طور پر. تو ایسے کئی دنیا میں ممالک ہیں جن میں اسی نسل کے کتے, گھمایا اس کو بھی جاتا ہے, مگر وہ گھمانا اس کتے کی صحت اور اس کی ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے کہ کھلا پلا کے پھر اس کا جو ہینڈلر ہوتا ہے کتے کا وہ اس کو کر رہا ہے. لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کے جیسے آپ نے بھی جیسے ارشاد فرمایا کہ جہاں اس کی حاجت و ضرورت ہے وہاں اس کی حاجت و ضرورت کے تحت اس کو رکھنے کی آپ نے جواز کی صورت بتائی اور کس طرح جواز ہے جائز ہے اس کو بھی آپ نے ارشاد فرما دیا. باقی طرح گھر میں جو پالتے ہیں شوقیہ اس کے آپ نے بھی مسجد مفتی صاحب نے بھی احکام بیان فرما دیے ہیں, اور اس کے تھک وغیرہ لعاب اس کے وجہ سے بھی آپ نے جو بیان کر دیا. اب تھوڑا سا یہ ارشاد فرمایا کہ عموماً کتا جو ہے نا وہ اپنی وہ بدن کو بھی رگڑتا رہتا ہے وہ کپڑوں سے, اگر اس کا بدن لگ جائے کسی کے کتے کا بدن لگ جائے منہ لگ جائے ماتھا لگ جائے پاؤں لگ جائے تو کیا اس کا بدن ناپاک ہے یا پاک ہے اور اس کے لگنے والے کے کیا احکام ہیں؟
بدن لگ گیا کتے کا یا وہ اس نے ٹانگوں سے رگڑ کھائی تو چاہے پانی والا ہو بدن وہ ناپاک نہیں ہوتا اس سے کپڑے وغیرہ, اور نہ وضو ٹوٹتا ہے, وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اس سے, نہ غسل کرنا پڑے گا نہ وہ جگہ دھونی پڑے گی. تھوک ناپاک ہے, پیشاب ناپاک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 344 مسئلہ نمبر 24, جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب یعنی تھوک بھی ناپاک ہے, اور جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک, اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا لعاب و پسینہ بھی مکروہ. تو کتے کا چونکہ تھوک ناپاک ہے تو وہ پانی پیے گا, جیسے پتیلی آپ نے رکھی پانی پیا اس میں کٹورے میں پانی پیا تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا, اور اسی طرح اب کتا چونکہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے تو اسی طرح یہ کتے کا پسینہ جو ہے یہ بھی ناپاک ہے.
اب یہ کیسے طے ہو کہ جو میرے کپڑوں پر جو گیلا پن ہے یہ کتے کا پسینہ ہے یا پانی ہے؟
کرینا,
کرینے کا کوئی آسان اردو کر دینا بابا.
اور مطلب یہ کہ جیسے کہ اب گرمیاں ہیں مثلاً یا بھاگ دوڑ کر کے وہ آیا ہوا ہے تو اس وقت اس کا بدن اور ظاہری طور پر نہ بارش ہوئی ہے اور یہ پانی سے گزرا بھی نہیں, اپنے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور دوڑ رہا ہے, اور اب یہ کہ اس کا بدن گیلا ہو گیا تو بظاہر یہ کرینا ہو کہ یہ پسینہ, اور پسینہ ہے تو ناپاک ہے اس کا.
یہ ایک ہم نے کتے کے حوالے سے اس کے پالنے کے حوالے سے کچھ سوال جواب کیے ہیں. فضل باپو بھی سن رہے ہیں ان کے یو کے میں, اگر کوئی اس طرح کے کیونکہ ایک ٹاپک ہے تو پھر پورا ہو جائے, اور ہماری نیت یہ ہے کہ میری بھی نیت بن رہی ہے کہ اس کا کوئی ایسا مطلب کہ ایک علمی ذخیرہ ہو, کیونکہ یہ اگر دنیا بھر میں کہا جائے تو مسلمان بھی لاکھوں لاکھ کی تعداد میں وہ ہیں جو اپنے گھروں میں کتا پالتے ہیں, تو ان کی اس حوالے سے رہنمائی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کے جو جائز ہے اس کو جائز سمجھیں. بعض لوگ ایک چیز حرام نہیں ہوتی اس کو حرام و ناجائز سمجھتے ہیں, اور ایک چیز جائز ہوتی ہے حلال ہوتی ہے اس کو پھر وہ کسی اور خطے میں لے جاتے ہیں. تو صحیح علم ہو, حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتے اور حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے, ناجائز کو جائز کہنے کی اجازت نہیں ہے اور جائز کو ناجائز کہنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے علم درکار ہے. تو یہ بھی ایک بڑا علم ہے. اب سوال آ رہے ہیں شروع ہیں, چودھری وقاص ہیں, لڑائی والے کتے رکھتے ہیں, ان کو رکھنا کیسا ہے؟
کتے لڑانا ناجائز ہے, گناہ ہے, سب توبہ کریں.
اچھا یہ شہزاد عمران یوٹیوب کے ذریعے سوال ہے, کیا کتے کی خرید و فروخت جائز ہے؟
جس کو رکھنا جائز ہے اس کو خرید و فروخت بھی جائز ہے, اب چونکہ اس کے رکھنے کے جواز کی صورتیں تو ہیں.
بعض جزیات کے اندر تو مطلقاً ہے کہ کتے کی بیچ جائز ہے, جیسے فتاوی امجدیہ میں
بزنس
خرید و فروخت کرنا ہی جائز ہے اس کی. البتہ یہ کہ وہ بعض جیسے بحر شریعت وغیرہ کے اندر ہے کہ وہ کتا ایسا نہ ہو جو کٹخنا ہے, کاٹ کھاتا ہے, یا اس کو سکھایا ہی نہیں جا سکتا, تو پھر ایسے کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. کم از کم ایسا ہو کہ اگر سیکھا ہوا ہے تو بھی, اور اگر سیکھا ہوا نہیں ہے لیکن سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے بھی بیچ سکتے ہیں.
اچھا اچھا, تو یہ جنگلی کتے جو گھروں کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, ہم آوارہ کتے جس کو بولتے ہیں, یہ تو آوارہ ہوتے ہیں, سیکھنا پتہ نہیں یہ کیا سیکھتے ہوں گے. میں ان میں بھی کچھ نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے, ان میں یہ دیکھا ہے کہ ان کے ایریا محدود ہوتے ہیں, اگر دوسرے ایریا میں کوئی داخل ہو جائے نا کتا تو اس کو بھونک بھونک کے بھگائیں گے, اور خود آپ کے پیچھے بھی اگر بھاگیں گے نا تو جب اس کا ایریا اس کا علاقہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا نا تو رک جائیں گے, اب آپ کا پیچھا نہیں کریں گے. کہ ادھر والا کہیں اس پر حملہ نہ کر دے, یہ ان کو پتا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایکچولی میں نے پوچھا کہ وہ فرشتہ ڈونٹ کم ٹو دا ہاؤس وے ڈاگز آر بینگ کیپٹ. فرشتہ ڈونٹ کم ٹو دا ہاؤس وے ڈاگز آر بینگ کیپٹ. سو وی آسک باپا اباؤٹ دیٹ, واٹ اباؤٹ دا فرشتہ, ڈاگز آر دیئر فار سیکورٹی بٹ واٹ اباؤٹ دا فرشتہ.
یعنی کہ اگر شوقیہ پالا ہے گھر میں کتا ہے تو فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے, اور اگر شریعت نے جائز کر دیا ہے کتے کو گھر میں رکھنا, اب باہر اگر کتا رکھتے ہیں تو کوئی کتے کو مار دے گا, کتے کو ہو سکتا ہے بے ہوش کر کے کوئی چور اس کو بھی اٹھا کر لے جائے. یہ ساؤتھ افریقہ کے ہیں استائی بھائی, تو ساؤتھ افریقہ میں تو میں نے سنا تھا کہ کموڈ جو ہوتے ہیں نا, کموڈ بھی کھول گئی, کیونکہ یہ اسکرو دل گئی, کھول کر یہ بھی چرا جاتے ہیں. کموڈ بھی میں نے سنا تھا ایسے ایسے چور ہیں وہاں. تو ڈوگ کو لے جانا کوئی اتنا تو ان کے لیے شاید پرابلم نہ ہوتا ہو, کوئی ایسی گیس چھوڑ دیں جس سے وہ ڈوگ بے ہوش ہو جائے, اور ڈوگ ہو 2-4 لاکھ روپے کا, بڑے بڑے ڈوگ آتے ہیں وہ شیر چیتے جیسے, وہ پاورفل ہوتے ہیں بہت, یہ اٹھا لے کر اس کو پھر وہ بیچ دے, یہ بھی کرتے ہوں گے. تو باہر رکھا تو یا تو اس کو مار دیں گے یا مطلب اس کو اٹھا جائیں گے, اس سے خطرات ہیں, تو گھر کے اندر بھی رکھ سکتا ہے. تو جب شریعت کی اجازت سے ڈوگ رکھا تو وہ رحمت کے فرشتوں کے لیے اب یہ رکاوٹ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بلی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کتے کا لعاب ناپاک ہے تو کیا بلی کا لعاب بھی ناپاک ہے؟
بلی پالنا جائز ہے, بلی گھریلو جانور ہے, اور اس میں اس نے پانی میں منہ ڈالا, اس کا تھوک جو ہے نا یہ پانی میں منہ ڈالے گی نا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا, مکر تنزیح ہوگا, یعنی اس سے اس پانی سے بچنا مناسب ہے. اگر اس نے ڈال دیا تو وضو کیا تو وضو ہو جائے گا, اگر بلی کے ڈالے ہوئے منہ والا پانی سے وضو کرنا ہو تو جائز ہے.
جی, یعنی حدیث کے اندر ہے کہ یہ تم پر طواف یعنی پھیرے لگانے والی ہے, گھر آتی جاتی رہتی ہے گھر میں, کیونکہ اس سے بچنے میں مشکلات ہوتی ہیں, تو اس لیے اس کو جو ہے وہ پاک قرار دیا گیا ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے, صحابی رسول تھے, انہوں نے بلی پالی تھی, اپنے ساتھ رکھتے تھے آستین میں چھوٹی سی بلی, اسی لیے ان کا نام پڑ گیا ابو ہریرہ, بلی والے. یہ بلی والے ان کا اصل نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا اگر کوئی بتا دے. اچھا, پھر یہ کہ محدثین بھی ایک نام پر فائنل فیصلہ نہیں دے پا رہے کہ ان کا نام کیا تھا, تو اب ان سے بھی پوچھوں گیا میں. ایک نہیں تو جب فائنل ہے نہیں,
دونوں بتا دیں
علماء کے نزدیک.
بابا جو دونوں بتا دیں,
ان کا مشہور نام جو مجھے یاد آ رہا ہے عبد الرحمن ہے نا, عبد الرحمن, لیکن یہ پتہ ہی نہیں نا کہ ابو ہریرہ, اتنی ان کی یہ کنیت ہے ان کی, ابو ہریرہ بلی والے, تو یہ ان کا مانا ہے بلی والا.
کتے کا لعاب کیوں ناپاک ہے؟
حکم شریعت ہے, پھاڑ کھانے والا جانور جو ہوتے ہیں نا شیر چیتے, ان کا لعاب بھی ناپاک ہے, تھوک ناپاک ہے, اور بلی بھی پھاڑ کھاتی ہے, چوہے کھاتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ گھروں میں پالی جاتی ہے, گھریلو جانور اس کو بولتے ہیں, تو اس کا علماء نے یہ کہ جائز لکھا ہے, نہ مکروہ ہے.
ماشاء, امت کے لیے آسانی پیدا ہو گئی اس میں,
ہم اپنے طور پر آسانی نہیں دے سکتے.
محمد اسماعیل ہیں, کتے کو روٹی ڈالنا کیسا ہے؟
جب پالیں گے تو خالی ہوا کھلائیں گے, روٹی تو وہ گوشت کھاتا ہے, روٹی کھاتا ہے
کتا, روٹی
کھاتا ہے تو کھانے دیا جائے اس کو, کھاتا ہے تو کھانے دیا جائے, اور ہڈی کھاتا ہے زیادہ تر, جو بھی کھائے اس کی جو غذا ہے وہ تو دینی پڑے گی نا, بلکہ لازمی اگر آپ نے جائز طریقے پر کتا جیسے پالا ہوا ہے تو اس کو تو 70 بار کھلانا پڑے گا, 70 ٹائم, یہ ایک مبالغے کا ہے نا, بار بار یہ جانور جو نا بار بار کھاتے رہتے ہیں.
حدیث میں بھی تو بشارت ہے نا, ہر تر جگر کے اندر
اجر ہے,
اجر ہے, تو وہ اسی اس کا جو پیچھے حصہ واقعہ ہے وہ یہی کتے کو اس نے پانی پلایا تھا, تو اس پر یہ ارشاد.
جی جی, ایک کتا جو باہر گھومتے پھرتے کتے ان کو بھی کھلانا جائز کار ثواب, جیسے کہ وہ حدیث پاک میں کہ ایک ظالم شخص گناہگار آدمی تھا، سخت گناہگار، یہ کہیں سے گزرا اور اس کو پانی پینے کی حاجت ہوئی، ایک کنویں کے پاس سے گزرا تو وہ ایک وہاں کتا دیکھا جو پیاس کے مارے بہت پیاسا تھا اور گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس کو بڑا ترس آیا اس گناہگار کو، اور اس نے اپنا موزہ نکالا اور کنویں میں کسی طرح موزہ ڈال کے اسے پانی نکالا، پانی نکال کر اس نے اس کتے کو پلایا، اس کے حلق میں ڈالا، تو یہ کتے پر احسان اس کا کام آ گیا اور اس کی قیامت کے اس کے مرنے کے بعد بخشش کر دی گئی. حدیث میں یہ مضمون موجود ہے. یوں مطلب یہ کہ یہ کتے کو مطلب پانی پلانا کھلانا یہ بھی کارے ثواب ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں بےچارا کتا جو گلیوں میں ہوتے ہیں نا وہ مارتے ہیں، بچے بھی مارتے ہیں، کو کو کرتا ہے تو مزے لیتے ہیں، یہ ظلم ہے. اور جانور کی بد دعا بھی مقبول ہے، نہ کتے کو مارنا ہے، نہ بلی کو مارنا ہے، نہ چوٹی کو مارنا ہے، چوٹی کو بھی بلا ضرورت مارنا ناجائز ہے، گناہ ہے. جان سے مار ڈالتے ہیں بچاری کو، بچے مارتے رہتے ہیں تو بچوں کو بھی روکنا ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ کی دیوانی. ایک مبلغ اجتماع میں بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے. ایک غیر مسلمہ لڑکی فضائل بسم اللہ سن کر بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بسم اللہ پڑھتی رہتی. لڑکی کے غیر مسلم ماں باپ اسے سخت ناراض رہنے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے اور اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام لگا کر معاذ اللہ اس کو قتل کروا دیں. چنانچہ ایک دن اس کے باپ نے جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، منسٹر تھا، شاہی مہر والی انگوٹی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی. رات کو جب وہ سو گئی تو اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹی نکال کر دریا میں ڈال دی. ایک مچھلی وہ انگوٹی نکل گئی. صبح ایک ماہی گیر نے مچھلیاں پکڑنے والے نے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی. اس نے لا کر اتفاق دیکھیے کہ وزیر کو تحفے میں پیش کر دی. وزیر نے پکانے کے لڑکی کے حوالے کی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مچھلی لی. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا پیٹ چیرا تو اس میں سے انگوٹھی نکل پڑی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی. کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر دے دی. باپ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اللہ پاک نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل سے محفوظ فرما لیا. اللہ رب العزت کی اس پر رحمت اور اس کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اے عاشقان رسول، ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے اور اس کی خوب 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 برکتیں لوٹیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و شریقت کا
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.